رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد معتا کے جید عالم دین حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لائے. آپ کو دیکھتے ہی حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور آپ کی پیشانی چوم لی. پھر نہایت تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا. حاضرین نے حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ اہل بغداد انہیں دیوانہ کہتے اور آپ اس قدر تعظیم فرما رہے ہیں اس کی خاص وجہ؟ حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا الحمدللہ آج رات میں نے یہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی نمبر 128 پڑھتے ہیں اور وہ آیت یہ ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں، صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا اسید بن حزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا، میرا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا وہ یکایک بیتاب ہو کر گھومنے لگا، پھر میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی ٹھار گیا، میں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر گھومنے لگا، اب میں پڑھنے سے رک گیا کیونکہ میرا چھوٹا مدنی منا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے ایذا نہ پہنچا دے، میں نے اپنے مدنی منڈے کو وہاں سے اٹھا لیا، پھر یوں ہی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھپر جیسا قائم ہے اور اس میں چراغ سے روشن ہے، پھر میں صبح کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا، تو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن حزیر پڑھو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا کہیں یحییٰ کو کچل نہ دے، کیونکہ وہ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، پھر یحییٰ کے پاس میں آیا اور یوں ہی اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھپر کی طرح ہے، اس میں چراغ سے روشن ہے. میں تو گھبرا کر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، میں اس کو برداشت نہیں کر پایا اس کی تجلی کو. تو اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن الغیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد ہوا، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا تھا؟ عرض کیا، نہیں. تو ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز یعنی تلاوت کی آواز کی وجہ سے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے صبح تک اسی طرح ہوتے کہ لوگ انہیں دیکھتے اور وہ فرشتے لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جب حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے تھے، اس وقت اس کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بہت بڑا سائبان سا بن گیا تھا اور اس کے اندر ان فرشتوں کے نورانی چہرے روشن چراغوں کی طرح جگمگا رہے تھے. یہ پرکیف منظر گھوڑے کو بھی نظر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اچھل کود کر رہا تھا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت موقوف فرماتے تو وہ مدنی منظر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا. اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تک تلاوت جاری رکھتے تو اس مدنی منظر کا سبھی لوگ نظارہ کر لیتے. اس حدیث پاک سے سورۃ البقرہ کی خصوصیات، سورۃ البقرہ کی خصوصاً رات میں تلاوت کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش الحال قاری تھے اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش آوازی کے ساتھ قراءت فرما رہے تھے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں سب یہ ان کے اخلاص کی برکتیں تھیں. انہیں نہ ایکو ساؤنڈ کی ضرورت تھی کہ صاحب ایکو ساؤنڈ ہو, بہت بڑا مجمع ہو, سبحان اللہ مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں تو کان پر دو ہاتھ رکھ کر قاری صاحب مطلب یہ دیکھے تجوید کے جتنے بھی قواعد جانتے ہیں ان سب کا مظاہرہ اسٹیج پر کر رہے ہوں. کوئی منچ نہیں تھا, کوئی واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے نہیں تھے, صرف تنہا رات کی تنہائی میں وہ پڑھ رہے تھے جس کا کلام ہے وہ رب العالمین رب الانام سن رہا تھا. اخلاص, تو ان کے اخلاص کی برکت سے سکینہ نازل ہو رہا تھا, رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے. تو عمل وہی مقبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو, اور برکتوں کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے, اللہ کے لیے کیا جائے. طالب العلم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھے, پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھائے, پڑھوانے والے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے لیے پڑھوائے, جب تو مطلب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اگر دنیاوی غرض و غایت ہے, دنیاوی مقصد ہے, تو پھر اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. اس میں شاید ساری صاحبان سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ہم تو تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں تو کیا ہم برکت سے محروم رہیں گے؟ یہ سوال تو اٹھے گا ذہن میں, اٹھنا بھی چاہیے. جسے بہار شریعت میں مؤذن صاحب کے لیے لکھا ہے کہ وہ اذان کے جو فضائل ہیں ان کو اسی صورت میں حاصل ہوں گے جبکہ وہ تنخواہ نہ لے. امام صاحب کا بھی یہی لکھا ہے کہ اگر وہ امامت کی اجرت اگرچہ جائز ہے, مؤذن کی اجرت جائز ہے, امام کی تنخواہ جائز ہے, قاری صاحب کی تنخواہ جائز ہے, انہیں جو پڑھاتے ہیں استادوں کی تنخواہیں جائز ہیں, پہلے تعلیم قرآن کی اجرت شرعاً ممنوع تھی, اسی طرح امامت اور مؤذنی کی بھی شرعاً اجرت جائز نہیں تھی, لیکن متاخرین نے جب لوگوں میں سستی ملاحظہ فرمائی تو شریعت سے ہی مسائل استنباط کیے اور اجرت یعنی تنخواہ لینے کی اجازت دی اور اس کے جواز کا فتویٰ جاری فرمایا. لیکن اب بھی وہ بات تو باقی ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اب قاری صاحبان جو تنخواہ لیں وہ کم از کم اخلاص کی یہ تھوڑی تھوڑی صورت پیدا کریں کہ تنخواہوں کے لیے شکوا نہ کریں کہ میری تنخواہ کم کیوں ہے, تو ادھر تو اتنی تنخواہ ملتی ہے صاحب اس کو تو اتنی تنخواہ ملتی ہے اور بینک کا آفیسر اس کو اتنی تنخواہ ملتی ہے, کیونکہ مطلب یعنی کہ سود کا بھی حساب کتاب کرتا ہے اور ہم تو اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں ہم کو اتنی سی تنخواہ. تو اگر ایسے شکوے کرو گے تو تھوڑا بہت اگر امید بھی ہے ثواب کی تو وہ شاید جاتی رہے گی, اس لیے کہ مطلب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی سعادت کتنی کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں, خدا کی قسم یہی سعادت بہت بڑی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو اتنی بڑی سعادت کا تاج آپ کے سر پر ہے تو آپ بینک آفیسر سے مقابلہ کرنے کیوں نکلتے ہیں؟ تو بہرحال یہ کہ ایک تو تنخواہ پر اعتراض نہ کرے, اپنے دل کو منائے, دوسرا یہ کہ وقت پورا دے, وقت اگر پورا نہیں دے گا تو ویسے ہی تنخواہ کا وہ حصہ ناجائز ہو جائے گا جس کی یہ اجرت لے رہا ہے اور وقت نہیں دے رہا. یہ تو شرعی مسئلہ ہے, جو بھی اجارے میں طے ہوا اتنا وقت تو دینا ہی دینا ہے. مزید یہ کہ کسی طرح کے مطالبات نہ رکھے اپنے نفس کے لیے, اس طرح کی احتیاطیں کرے بلکہ وقت زیادہ دے, تنخواہ کو اپنی مجبوری سمجھے, دل میں کڑتا رہے کہ کاش میری مجبوری نہ ہوتی, میرے گھر میں مجھے خرچ نہ دینا ہوتا, میرے اور کوئی اگر اسباب ہوتے روزگار کے تو میں یہ تنخواہ ہرگز نہ لیتا. تو اگر کسی کی یہ واقعی نیت ہو جائے کہ میں ہرگز تنخواہ کو نہ چھوتا بلکہ مزید چندہ دیتا اگر میرا اور کوئی ذریعہ روزگار ہوتا, تو اللہ تعالی کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ مفت پڑھانے والے سے ایسے استاد کو زیادہ ثواب عطا کر دے کہ تنخواہ بھی لو اور ثواب بھی لو, اس کی رحمت کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اسی طرح جو جو ان کو مجلس کی طرف سے تاکیدیں کی جائیں یا فرامین جاری کیے جائیں ان پر کاربند رہے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس طرح بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. مزید یہ کہ مدنی منوں کو صرف ہمیں قاعدہ یا قرآن پاک پڑھانا ہی نہیں، بلکہ ان کو قرآن پاک ہی کی روشنی میں حسن اخلاق کا پیکر بنانا ہے، سنتوں کا نمونہ بنا کر یہاں سے نکالنا ہے، ماں باپ کا فرما بردار بنا کر یہاں سے اٹھانا ہے، مبلغ بنانا ہے، فیضان سنت کا درس دینے والا بنانا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بنانا ہے. خالی منچ پر رٹ کر سنا دی نیکی کی دعوت نہیں، یہ نہیں. اس میں تو کوئی بھی سنا دے گا، سب کو مزہ آتا ہے، جب ایکو ساؤنڈ پر آئے تو ہٹنے کو جی بھی نہیں چاہتا. مزہ تو یہ کہ انہی مدنی منوں کو علاقائی دورے میں ساتھ ساتھ ان کا بڑا بھائی اگر ہے یا والد ہے تو وہ لے جائے اور اس مدنی منع کے ذریعے اپنے علاقے میں جا کر نیکی کی دعوت دلوائے، تو پھر دیکھو کیسی داد ملتی ہے. اللہ کی رحمت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتے کیسی داد دیتے تھے. جب نیکی کی دعوت مدنی منع جا کر گلیوں میں دے گا، بازاروں میں دے گا، دکانوں پر جا کر دے گا، وہ دیکھنا لوگ کتنا رحم کھا کر اور شفقت کے ساتھ اڑتے ہوئے مسجد میں چلے آتے ہیں. ذرا آپ اس کو ٹرائی تو کریں. تو خالی نمائشی انداز یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. دل جو کچھ ہو وہ دل سے ہو، اخلاص کے ساتھ. اب جیسے کہ کوئی اسلامی بھائی ہے، وہ مقابلے میں اول آنے کے لیے قرآت کی خوب مشق کرتا ہے، اور اس لیے اس کی کوشش ہے کہ بس میں کسی طرح بھی اول، میرا انعام مل جائے مجھے اور مجھے تمغہ حاصل ہو جائے. پھر یہ تمغہ تو پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا، میں تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ جو کپ وغیرہ دیتے تمغہ جات، اللہ والوں مباح ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتے کہ اس سے پتہ نہیں حاصل کیا ہوتا ہے. اس کو سجا کر رکھتے ہیں اور عمر بھر کہ میں اول پوزیشن میں نے حاصل کی تھی، میں اول آیا تھا، میں اول آیا تھا، میں اول آیا تھا. ارے خدا کی قسم، اول تو وہ ہے کہ نزعہ کے وقت جس کو میرے آقا تشریف لا کر گلے سے لگا، اور جس کے میرے آقا کے قدموں میں یا رسول اللہ کہہ کر روح قربان ہو گئے. یار اول نمبر تو یہ، واقعی یہ تمجے اور انعامات اور اخبار میں نام آ جانا، واہ واہ ہو جائے، بڑے لوگ شخصیات وغیرہ پیٹ کی تھپکی دے دیں، نہیں نہیں اس میں کچھ نہیں ملے گا، یہ سارے خوفناک طریقے ہیں. تو میں اس کو سب کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن مطلب یہ رسکی ہوتے ہیں. اب یہ اساتذہ کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے کہ مدنی منوں کو اخلاص کا درس دیں کہ دیکھو بیٹے، تم اول آنے کی کوشش تو کر رہے ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ تمہارا اخلاص اس میں متاثر ہوگا. تمہیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اب اول آنے والا اللہ کی رضا دل میں پیدا کیسے کرے، یہ نسخہ مجھے نہیں معلوم، قاری صاحبان اگر ایجاد کر لیں تو مجھے بتا دینا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو سمجھاتا ہے جو اخلاص نہیں ملتا اس میں. ایک بار کسی ادارے میں حج کی وہ مطلب قرآن دازی ہونی تھی، تو ایک صاحب بھائی نے کہا کہ دعا کر، ایک ہی کو حج پر بھیجنا تھا، پورے ادارے میں سینکڑوں افراد میں سے ایک کو بھیجنا تھا. تو اس نے کہا دعا کرے کہ میرا نمبر نکل آئے قرآن دازی اور میں حج پہ چلا جاؤں. تو میں نے کہا یار انڈائریکٹ تم تو بدعا دے رہے ہو، انڈائریکٹ تم بدعا دے رہے ہو سب کو کہ کسی کا نام نہ نکلے، کوئی مدینے نہ جائے، بس میں چلا جاؤں. الحمدللہ وہ سمجھدار تھا، ان کی سمجھ میں فوراً میری بات آ گئی کہ یار یہ تو دعا کرنی نہیں چاہیے کہ میں چلا جاؤں، میرا کوئی بھائی جائے تیرے بدلے ذہن نصیب، اور اگر میرا نکلا تو میں بھی چلا جاؤں. تو اسی طرح اول نمبر آنے والا خائی نہ خائی یہ کوشش کرے گا، اس کا پورا زور ہوگا کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی رفیق، میرا کوئی بھائی اول نہیں آئے گا، میں ہی اول آؤں گا، مجھے اول آنا. اول تو اول ہی ہوتا نا، ایک ہوتا ہے، سو پچاس اسلائی بھائی تو اول نمبر آتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اول آنے والا جو ہے وہ اخلاص اس کا بہت متاثر ہوتا ہوگا، دوم آنے والے کی حسد کا شکار بھی عین ممکن ہے. وہ کلو دی نعمت محسود، کہ دنیاوی اعتبار سے اول آنے والا ظاہر ہے کہ وہ دوسروں جتنے جن کے نمبر ہی نہیں ملے ان سب کا وہ محسود بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے حسد کیا جائے اور دوسرے بیچارے ان کے لیے مطلب حسد کا گناہ ان کے ذمے لگے. کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، وہ نعمت اس سے چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے. یار یہ اول آ گیا، کاش اس کی جگہ میں اول آتا، یہ نہ آتا. تو یہ حسد ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ تمغہ یا انعام پانے کے لیے، حسن قراءت کا سکہ جمانے کے لیے، داد و تحسین کی صدائیں بلند کروانے کے لیے نہیں، نیز ایکو ساؤنڈ اور اجتماع کی کثرت و قلت کی پرواہ کیے بغیر، بلکہ تنہائی میں بھی، جیسا کہ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے میں تلاوت فرما رہے تھے، تو اخلاص کے ساتھ محض اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے عمدہ انداز میں قرآن پاک کی جو کوئی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر خصوصی عنایت کرتا اور اس کو عظیم ثواب مرحمت فرماتا ہے. باقی آواز اچھی ہونا یہ اس میں اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے. تو چاہے سب کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو، تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں بھی یا نجی طور پر بھی تلاوت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ امام صاحب جب مصلی پر ہوں تو بڑی مطلب ہے کہ تجوید کے قواعد کی رعایت فرما رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ بھائی بہت ہی منجھے ہوئے قاری صاحب ہیں. نہیں صاحب، یہ تو زینت القرآن ہے کہ قواعد بھی اچھے جانتے ہیں اور اتباع سے آواز بھی اچھی ہے. اچھا، پھر اگر مجمع کثیر ہو تو قراءت کے قواعد کا مزید لحاظ رکھیں، جتنا اجتماع کثیر ہو اتنا قراءت کو مزید بنائے سنوارے سجائے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی غماز ہیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے اپنی آواز کو گھٹا بڑھا رہا ہے، بنا سجا رہا ہے اندر کی. کہ اگر اللہ کے لیے اس نے یہ سب کرنا تھا تو جب یہ اکیلے میں نماز پڑھتا اس وقت بھی کرتا، جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا تب بھی قراءت میں قواعد کا لحاظ رکھتا. سری نماز میں بے شک کسی کو آواز نہ جائے، بلکہ نہیں جانی چاہیے، واجب یہی ہے کہ مطلب یعنی کہ ظہر کی جیسے فرض ہے تو وہ سری قراءت ہوتی ہے، اس میں آواز نہ جائے. لیکن تجوید کے قواعد اب بھی اس پر اسی طرح نافذ ہیں جس طرح مطلب عشاء کی نماز میں تھے، یا فجر کی نماز میں جب عوام سن رہی تھی، یا مخصوص رکوعات اور سورتیں یہ عوام کے سامنے تو پڑھیں بنا سجا کر، لیکن اکیلے میں پڑھے تو پھٹافٹ پوجا میں آتا ہوں، رکو سجدے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے پڑھنا کہاں ہوا؟ ریاکاری کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے دیکھ رہے ہوں لوگوں کے سامنے کوئی عمل ظاہر ہو رہا ہو تو اس عمل میں خوب بناوٹ سجاوٹ ہو یا وہ عمل ہو، اور اکیلے میں کرے تو سستی کرے. یہ تو ریاکاری کی علامات میں سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مطلب اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیسے پانا ہے، یہ سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے مطلب بھرپور کوشش کی جائے ہر عمل میں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں. تو ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کرے ایسا ذہن بن جائے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سب کے سامنے جب قراءت کریں تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اور بڑے قواعد کی رعایت کے ساتھ، حالانکہ جو سن رہے ہیں وہ قراءت نہیں جانتے، عوام الناس قراءت کے قواعد یا تجوید وغیرہ عموماً نہیں جانتے. بعض قاری صاحبان ہوتے موجود تو وہ جانتے ہوتے، لیکن عوام کے سامنے وہ لگے ہوئے اور پھر اکیلے میں نہیں پڑھتے. اگر عوام کے سامنے جس طرح پڑھ رہے ہیں اس طرح ذہن نصیب اکیلے میں بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اکیلے کی ہے، عوام کے سامنے پڑھنے کی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. تو وہ حضرات اخلاص کا مجسمہ تھے، اخلاص کا پائیکر تھے. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن مجمع کی قید نہیں لگائی، اجتماع کی قید نہیں لگائی، ایکو ساؤنڈ کی قید نہیں لگائی. مقصد یہ کہ جہاں جہاں اللہ سنتا ہے وہاں آواز کو زینت دو، اور یقیناً اللہ تعالی ہم جہاں بھی پڑھیں گے وہاں سنے گا. تو جب بھی پڑھو تو مطلب اپنی آواز کو زینت دو. چنانچہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث جلد دوسری حدیث نمبر 1342، زین القرآن بأصواتکم، یعنی قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. اے کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. قرآن پاک پڑھنے کا مقصد، سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھنے کا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں کہ فن قرآت کا مظاہرہ کیا جائے، نہیں. قرآن پاک کا مقصد جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور انہیں سمجھ سکا جو لبے لباب، وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کو سمجھے. بے شک صرف پڑھے جانے کا ثواب تو ہے، لیکن اصل مقصد سمجھے. اب ہم عربی تو جانتے نہیں، سمجھے کیسے؟ تو اللہ تعالی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مزار پر انوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل ہوں. انہوں نے عربی کا اردو میں ترجمہ بنام کنز الایمان ہمیں عطا کر دیا. اردو جاننے والوں کے لیے یہ عظیم الشان نعمت مل گئی. پھر اللہ تعالی صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول کرے. انہوں نے اس کی تفسیر بنام خزائن العرفان ہمیں عطا کر دی. اللہ تبارک و تعالی مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر بھی کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کنز الایمان کی آسان لفظوں میں تفسیر بنام نور العرفان ہمیں عطا فرمائے. ہم کھول کر دیکھیں تو یقین مانے اصل مقصد پڑھنے کا اس کو سمجھنا. تو ہم عربی نہیں سمجھتے نہ صحیح، ہم اردو اگر سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ اکثریت ہماری سمجھتی ہے. تو آپ کو مطلب یہ عرض کروں کہ مدنی انعامات کا تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا، مدنی انعامات میں سے ایک انعام تو بہت آسان انعام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روزانہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے نہ صحیح، صرف 3 آیتیں، ایک رکوع پڑھے بہت اچھا، ورنہ کم از کم 3 آیتیں کنز الایمان سے ترجمہ پڑھے اور اس کی تفسیر خزائن العرفان سے یا نور العرفان سے پڑھے، صرف 3 آیتیں، چند منٹ لگیں گے اور روز پڑھیں. اور یہ مدنی انعام خانے میں لکھتے رہے. آپ شروع تو کریں اور سورہ فاتحہ سے شروع کر کے ون ناس تک آخر تک ختم کرنے کا عزم کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جائے گا. اپنے پاس پین رکھیں یا فلوریسنٹ مارکر رکھیں اور اس سے ہائی لائٹ کرتے رہیں جو جو آپ کو عبارت زیادہ مطلب ہوتی نا اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے کہ یہ عبارت سبحان اللہ بھائی بڑی فضیلت ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ پھر کھولیں گے پھر وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی. تو یہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور اللہ رسول سے محبت بڑھے گی کہ سبحان اللہ یہ بھی فرمایا یہ بھی فرمایا یہ بھی فرمایا، واہ 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 میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اللہ میرے عقیدے کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ مجھے ایک بار یہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا تھا کہ علم غیب یوں تو یوں، اللہ اللہ یہ تو قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اور ایسا عطا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کر رہے علم غیب اللہ کی عطا سے. وما ہوا علی الغیب بغنین کہ یہ رسول غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، یہ آیت موجود ہے. اللہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اب شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے میں انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کروں گا ہی نہیں، سوچوں گا بھی نہیں اس طرف. میرے اعلی حضرت نے ایسا مسئلہ حل کر دیا اردو میں ترجمہ لکھ کر ہمارے لیے. تو آپ پڑھو گے تو سمجھ پڑے گی نا، ورنہ تو وہ شیطان وسوسے ڈال کر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو قرآن پاک سمجھنے کی پہلے کہ آپ کو تعجب ہوگا, بچے بچے قرآن سمجھتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منوں, آپ جیسے ایک منڈے کا واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ جیسے عمر کے حساب سے, ورنہ اس کا مقام آپ کا مقام مجھے نہیں پتا کس کا مقام اونچا ہے, لیکن واقعے کے اعتبار سے اس کا مقام سامنے ہے اور آپ کا مقام مستور ہے, یعنی میرے ساتھ پردے میں مقام مجھے نہیں پتا. تو بڑے غور سے سنو اور ایسا مدنی منڈا بننے کی آپ کی کوشش کرو. چنانچہ ایک موقع پر ایک بزرگ ایک مدرسے سے گزر رہے تھے, اس دور کا مدرسۃ المدینہ, اسے نام تو نہیں پتا, تو مدینہ ہے. جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. الحمدللہ سبز گنبد محیط عالم ہے, ہر طرف جلواگر مدینہ. تو اس دور کا ایک مدرسۃ المدینہ, اس کے باہر ایک مدنی منا, ایک بزرگ گزرے تو مدنی منا کھڑا رو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تختی بھی ہے. اب تو تختی میں شاید نہیں لکھتے, اب تو نوٹ بک میں لکھتے نا, ان دنوں تختی ہوتی تھی, ملتانی مٹی سے وہ گھستے تھے اس کو اور لکھتے تھے. بہرحال اب تو وہ جدید ٹیکنالوجی کی تختیاں بھی آتی ہیں, وہ لکھو اور فوراً مٹ جاتا ہے اس پر ہاتھ سے. تو تختی پکڑے رو رہا ہے وہ بزرگ کھڑے, اور وہ سمجھے کہ شاید آج قاری صاحب نے پٹائی لگائی ہوگی. وہ اس منع کو سلام کیا اور استفسار کیا کہ بیٹے کیا ہوا, اگر آپ کو استاد صاحب نے مارا ہے تو آؤ میں سفارش کر دیتا ہوں, نہیں ماریں گے. تو مدنی منع نے روتے ہوئے اپنی تختی اس بزرگ کے سامنے کر دی کہ یہ پڑھیے. تو بزرگ نے پڑھا تو اس میں سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتیں لکھی ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, كلا سوف تعلمون, ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون علم اليقين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پروانہ شمع بزم رسالت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. مدنی منا برابر روئے چلا جا رہا تھا. وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے, بیٹا اس سورہ کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید کل تمہیں بتایا جائے گا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس بزرگ نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ترجمہ کنز الایمان, بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ مدنی منا جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے اس بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منے کے ماں باپ بھی پہنچ گئے۔ قتل کا الزام عائد کر کے ان بزرگ کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تو پہلے کے قاضی کے لیے عالم ہونا شرط ہوتا تھا، عالم بھی عام عالم نہیں، بہت بڑا علامہ ہوا کرتا تھا قاضی۔ تو وہ قاضی صاحب بھی بہت بڑے عالم اور خدا ترس بزرگ تھے، عقل سلیم رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے مطلب قانون کے مطابق ان کو بزرگ کو صفائی کا موقع دیا کہ آپ بھی فرمائیے صفائی میں، یہ لوگ آپ پر اس مدنی منی کے قتل کا الزام دھرتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے ساری داستان سنا دی کہ ایسی ایسی باتیں، میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی، اس پر یہ مدنی منا جو تھا خوف خدا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو قاضی صاحب یہ سن کر سمجھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مدنی منا بہت سعادت مند تھا، خوش نصیب تھا، اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے یہ شہید ہوا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، اور ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا رحمت اللہ تعالی علیہما۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور میرے میٹھے میٹھے مدنی منوں، آپ نے دیکھا وہ مدنی منا کتنا خوش نصیب تھا، خدا کی قسم، مدنی منے کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی بلا، میرے مرنے کا باعث خوف خدا۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا۔ اس مدنی منے کو جس بزرگ نے قرآن سنایا کوئی کو ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی مجمع نہیں تھا، واہ واہ اور سبحان اللہ اور مرحبا کی صدائیں اور داد و تحسین کی آوازیں اور انعامات اور تمغے اور کپ ایوارڈ اور کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک دل کی آواز تھی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ اس دور کا بچہ قرآن دان تھا۔ افسوس کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اور جو ہم عربی، جو ہم میں سے جانتے بھی ہیں عربی، ان میں بھی وہ رقت اب نہیں پائی جاتی جو پہلے دور میں رقت تھی۔ اور اس رقت کا رونے کا مقام یہ ہے، اللہ اور رسول کو تلاوت قرآن میں رونا بہت پسند ہے۔ ہاں ہاں، آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ رو۔ چنانچہ در منصور میں جلد 6 صفحہ نمبر 387 اور نوادر الاصول میں بھی یہ روایت ہے، در منصور میں بھی ہے، شعوب الایمان میں بھی ہے، کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبیوں کے سرور مدینے کی تاجور محبوب رب اکبر آمینہ کے دل بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں کھیکھی 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 کر کے ہنسنے والوں کی پذیرائی نہیں ہے، مرحبا کی داد پر پھولنے والے اور تمغے لینے والوں کی پذیرائی نہیں کی جا رہی، یہاں رونے والوں کو ایسا عظیم الشان تمغہ دیا جا رہا ہے، مالک جنت، ساقی کوثر، محبوب رب العزت جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی سند بانٹ رہے ہیں۔ کہ جو رونے والا ہے اور جدت لیتا جائے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا, سورۃ التکاثر کی تلاوت فرمائی. ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے, تو جو نہیں رو سکے تھے ان کو تشویش ہوئی, ارے ہم تو رہ گئے, جنت تو رونے والوں کو ملے گی, ان کو اتنا جذبہ تھا, ہم میں سے تو شاید کوئی بھی نہ روئے, ان کو اتنا جذبہ تھا کہ ارے ہم تو رونے سے رہ گئے, جو روئے وہ تو جنت پا گئے, ہمارا کیا بنے گا. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہ سکے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع اور عنایت فرمایا, اتنا پسند ہے رونا رونا, ایک موقع اور رہتے ہوئے ارشاد فرمایا, میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارستانی بھائیوں, سورۃ التکاثر میں غفلت کے ساتھ جمع مال کی حوصلہ شکنی اور قبر و جہنم کا ہولناک تذکرہ, کاش اس کو پڑھ سن کر ہم گناہگار بھی رو پڑا کریں, ہمیں بھی رونا آ جائے, اے کاش ایسی رقت اور سوز ہمیں بھی نصیب ہو, ہمارے دل سخت ہو, گناہوں کا زنگ چڑھ گیا, گناہوں کا خول چڑھ گیا, رقت نہیں ملتی. دل سخت ہونے کے اسباب بہت سارے, سب سے بڑا سبب تو حرام روزی, روزی بالکل ستھری بہت مشکل ہو گئی ہے, اور بہت سارے اسباب ہیں جن میں بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم لوگ مبتلا, مثلا بغیر تعجب کے ہنسنا, بغیر ضرورت کے بولنا, فضول بات جیسے ہم فضول گوئی بہت کرتے, پڑ 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 ہم لوگ چلتی رہتی, تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے فضول بولنے سے, فضول ہنسنے سے, یعنی کہ ضرورت کے بغیر ہنسا, تعجب پر ہنسا جاتا ہے, ہم دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے ہنستے, خانہ خاصتے, بغیر بھوک کے کھانا, یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے. تو افسوس ہمارے دل کی قساوت نہیں جاتی, ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے رو, افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خود بھی روتے تھے, ایسا روتے تھے کہ آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی امی جب چولہے پر پتیلی چڑھاتی ہوگی اور آپ خوشبو کی وجہ سے مچلتے ہوں گے, امی جلدی پکاؤ, امی جلدی پکاؤ, امی بیچاری چولہے میں تو نہیں چلی جائے گی, پکاتے پکاتے کر دے گی. ہمارا ماحول یہ کہ ہم کھانے پینے پر خوار ہیں, تو ہنڈیا جب ابلتی ہے تو اس کی جو آواز کھدمت 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 ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب روتے تھے تو آپ کے سینہ بے کینہ سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے, اس طرح میرے آقا روتے تھے. تو رونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے, بچپن سے اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے جو گوشت تھا آنسو بہ بہ کر, آنسو میں ایک جلن سے ایک مادہ ہوتا ہے جو جلد کو جلاتا ہے. کبھی آپ زیادہ روئے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو کہ ہلکی ہلکی جلن بچتی ہے جہاں جہاں آنسو لگتا ہے. تو ان کی جلد گوشت سب جل گیا تھا اور یہ سائیڈ کے جو دانت ہیں جبڑے, یہ دانت جبڑا مطلب کٹ کے گڑے پڑ گئے تھے, آر پار سے دانت نظر آتے تھے, اتنا روتا تھا. تو یہ مطلب چھپانے کے لیے سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان پشمینے کے کپڑے, یعنی کہ پشمینہ کے رکھتی تھی, پشمینہ موٹے موٹے کپڑے کی گڈی سی بنا کر تاکہ وہ نظر نہ آئے. تو وہ موٹے موٹے کپڑے تھے, وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے, تو ان کی امی جان نچوڑتی تھی. ایک بار ان کے والد محترم حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیٹا میری خواہش تھی کہ مجھے وہ بچہ ملے جس کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کلیجہ ٹھنڈا. اے بیٹے تم اتنا روتے ہو میرا دل تڑپتا رہتا, بہت روتے ہو میرے بیٹے, مت رویا کر. تو یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور روتے بہرحال بچپن سے تھے, تو انہوں نے عرض کیا, ابا جان ایک بار دیکھو یہ کیسے, مطلب ان کو مدنی منا بھی کیسے کہوں, یہ تو ہم پیار سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, وہ تو ہمارے آقا تھے, تو یہ کتنے مطلب خدا کی قسم ہم سب مدنی منے اور مدنی منوں کے ابا اور امی اور ہم سارے کے سارے سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قطرہ آنسو پر قربان ہو جائیں. عرض کرنے لگے اپنے ابا سے, ابا جان مجھے ایک بات حضرت سیدنا جبریل امین نے یہ بتایا تھا کہ جہنم سے وہی بچے گا جو رویا کرے گا, جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ جہنم سے بچے گا. تو ابا جان آپ بتائیے میں کیسے نہ رہوں, مجھے جہنم سے بہت ڈر رہا ہے. اللہ 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 کیسی بھولی بھالی باتیں, خدا کی قسم کائنات پوری سمٹ کر ان کے قدموں میں لوٹ رہی ہے اور ہم ہیں کہ اتنے خدا کی قسم غافل ہیں کہ ٹھی ٹھی ہر وقت ٹھی ٹھی لگی, ہر وقت مذاق مستری, ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, ایک دوسرے کی چغلی لگانا, مذاق مستی, مطلب دنیا کی دولت کے نیچے خواری, بالکل یعنی کہ کوئی ایسی گھڑی ہماری شاید ہی گزرتی ہو جس میں ہم گناہ نہ کرتے. ہاں ہمارا گناہ کا میٹر رات دن جاری رہتا ہے, ہمارا کیا بنے. ہمیں دنیا کے غم میں تو رونا آتا ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو رونا آتا ہے, امی بیمار ہو جائے تب بھی رونا آتا ہے, خود بیمار ہو جائے تب بھی رو پڑتے ہیں. آئے افسوس, کبھی ہمیں نزعہ کی سختیوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا, وہ نزعہ کی سختیاں جن کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا اکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, نہ کہ جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رائے خدا میں لڑو اور شہادت حاصل کرو, اگر تم لوگوں نے بستر پر دم توڑا تو یاد رکھو مر جاؤ گے, یہ مر جاؤ گے محاورہ, مر جاؤ گے مطلب مر جاؤ گے, لیکن بہت بڑی مصیبت اٹھاؤ گے, بستر پر مرو گے تو یاد رکھو مر جاؤ گے, کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. تو شہید کو بھی موت کے جھٹکے تو سب کو آئیں گے, روح جس کی نکلے گی, لیکن شہید با وقت شہادت رحمت بھرے نظاروں میں گم ہو جاتا ہے, جنت کے مناظر اس کے سامنے, رحمت کے فرشتوں کے جلوے اس کے سامنے, اور مولا دکھائے تو جلوہ مصطفیٰ اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ آتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی, خوب غور کیا کہ کبھی نزا کا بھی سوچا کہ ہم یہ سختیاں برداشت کیسے کریں گے, اس دن پڑیا ہوئی تھی تو رات بھر سو نہیں سکے تھے, بخار آ گیا تھا تو کام نندے پر نہیں جا سکے تھے, اور مزید دل جل رہا تھا کیونکہ گھر کا کاروبار ہے, اگر نوکری ہوتی تو بخار آتا تو ایک کونے میں خوشی بھی ہوتی کہ چلو یار آج چھٹی تو ہوئی, اپنی بلا سے اپنا تنخواہ کا میٹر تو چل رہا ہے, اور دکان کھولنا اپنے اوپر ہو, خود اپنی ذاتی دکان ہو, پھر بخار آئے تو ایک تو بخار کی آگ, دوسری وہ کاروبار کے نقصان کی بھی آگ جلائے گی, حالانکہ کما کر اتنا رکھا کہ سات پیڑیاں کھائیں, نسنے کھائیں سات, تب بھی نہ کھوٹے, پھر بھی حلم مزید, ہائے دولت ہوئے دولت, ہائے مال ہوئے مال, رات دن بس مال مال کی آجا پھسایا کی تصویر چل رہی ہے, کہ بس کسی طرح مال پھنستا رہے اپنے پاس, بینک بیلنس بڑھتا رہے, اور یہ نادان لوگ نوٹوں کی چھپیاں سونے کی اینٹیں جمع کر کے پھر بیچارے مر جاتے ہیں. سیٹ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دستک کیجئے کہاں کا حرام کہاں کا حلال، بس جمع کرتے رہو. ٹیکس کی چوری کرنی ہے یار مجبور یہ کر لو، رشوت دینی ہے یار مجبور یہ کر لو، سود کا لین دین کرنا ہے سود کے بغیر گزارا نہیں یار، اس کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا یار، یہ بھی کر لو. چلو ایل سی کھلوانی ہے سود کی، اچھا چلو کھلوا لو. اچھا سود پر لون لینی پڑے گی، ضروری ہے، اچھا اس کے بغیر لائسنس نہیں ملے گا، چلو یار یہ بھی لے لو، کماتے رہیں گے بھرتے رہیں گے. یعنی دنیا کمانے کے لیے کوئی حرام کا دروازہ ایسا نہیں جس سے مالدار بننے کے لیے سرمایہ دار نہ گزرتا ہو. فی زمانہ اتنا ماشاء اللہ کوئی کوئی بچہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال بہت مشکل ہے اس دور میں، لیکن اچھوں سے دنیا خالی نہیں. تو یہ کہ اتنا کما کما کر بھی آخر ہوگا کیا؟ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اے اللہ ہم سب کو عشق رسول کی لازوال دولت دے، اے اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت عطا فرما. ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں مغرور بنا دے، اے اللہ ایسی دولت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم رشوت دینے پر مجبور ہو جائیں، اے مولا ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں سود کا لین دین کرنے پر مجبور کر دے، ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں نام اور دکھاوا کرنے پر ابھارتی رہے. اے مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کہ کسی ذرے کا کروڑواں حصہ کا کروڑواں 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 ایسا عطا کر دے کہ ہمیں قناعت نصیب ہو جائے، جتنا ملے اس پر قناعت، اور دوسروں کے پاس جو مال ہے اس سے ہماری نظر ہٹ جائے، ہمیں ان سے بے نیاز کر دے، تیری طرف ہماری لو لگی رہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ مدنی نشہ کاش ہم سب کو چڑھ جائے، اور ایسا چڑھ جائے، کیسا چڑھ جائے، ایسا چڑھ جائے میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر نر کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اے کاش کہ اس کا نشہ مر کر بھی نہ اترے، محشر میں بھی لوگ دیکھیں تو یہی دیکھیں کہ یہ او ہو یہ جو جا رہا ہے سبحان اللہ، اس نے تو عشق رسول کی شراب پی ہوئی، اس کا نشہ تو اترتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہاں بھی مدینے والے کو ڈھونڈتا تھا، یہاں بھی مدینے والے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ آقا کہاں ہے، کہ میرا کام تو یہیں بنے گا. اور پھر دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ کم از کم 12 ماہ مدنی قافلے میں یک مشت سفر کریں. آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دے گا، نیت صاف منزل آسان. اور ہر 12 مہینے میں 30 دن، اور ہر مہینے میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کریں.